تتمہ مشتمل بر امور مہمہ. امام عینی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رسول جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم و قرآن مبین اور ائمہ مسلمین اور عامہ مومنین کے ساتھ نصیحت و خیر خواہی کے معنی بتائے اور ہر ایک کے شایان شان امور کا افادہ فرمایا جن کا لحاظ صحت عقیدہ و حفظ ایمان و صیانت دین کے لیے نہایت اہم و ضروری ہے. اذا جملہ اللہ تبارک و تعالی کے حق میں یہ افادہ فرمایا کہ بندہ مومن یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی کے لیے جملہ صفات کمال و ابداً ثابت ہیں اور وہ تمام عیوب و نقائص سے منزہ ہے, تو اس کی ہر صفت صفت کمال ہے. خصوصاً امام عینی نے یہ جملہ بہت برمحل اور افادے سے بھرپور فرمایا کہ بندے پر لازم ہے کہ اس کی صفات میں طریقہ الہاد کو ترک کرے. اس کے معنی یہ ہے کہ کتاب و سنت و اجماع امت کی پیروی اس بات صفات کے معاملے میں کرے اور اس حد سے باہر نہ نکلے. سے معلوم ہوا کہ ہمارے لیے صفات باری کو جاننے کا کتاب کوئی راستہ کتاب و سنت کے سوا نہیں. یہ دونوں دین کی اصل عظیم ہیں. اجماع امت ان کے تابع ہے کہ اس کی حجیت اور اس پر عمل انہی دونوں سے مستفاد ہے. یہاں سے ظاہر ہوا کہ اسماء و صفات باری تعالی توقیفی ہیں اور توقیف کے معنی گزرے توقیف کو چھوڑنا طریقہ الحاد ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام, تو اسے ان سے پکارو اور انہیں چھوڑو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں, وہ جلد اپنا کیا پائیں گے. امام صحابی فرماتے ہیں یطلق الالحاد على التسمیہ بما لم يرد وهو بهذا المعنى حرام لان اسماءه توقیفیہ فيجوز ان يقال يا جواد ولا يجوز ان يقال يا سخي. قالوا يا عالم دون عاقل وحكيم دون طبيب وهكذا. خلاصہ یہ عبارت یہ ہے کہ الحاد کا اطلاق ایسا نام رہنے پر بھی آتا ہے جو وارد نہ ہوا, اور اس معنی پر الحاد حرام ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کے نام توقیفی ہیں. لہذا یا جواد کہنا جائز ہے اور یا سخی کہنا جائز نہیں, اور یا عالم کہا جاتا ہے عاقل نہیں کہا جاتا, اور اللہ کو حکیم کہتے ہیں طبیب نہیں کہتے, اور اسی طرح باقی اسماء کا حال ہے. باجوری میں جوہرہ کے قول توقیفیتن کے تحت ہے يتوقف جواز اطلاقها على الله تعالى يتوقف جواز اطلاقها جواز اطلاقها عليه تعالى على ورودها في كتاب او سنه صحيحه او حسنه او اجماع لانه غير خارج عنها. يعني الله تبارك وتعالى پر اسماء وصفات کے اطلاق کا جواز اس پر موقوف ہے کہ وہ کتاب میں یا حدیث صحیح یا حسن یا اجماع میں وارد ہوں, اس لیے کہ اجماع کتاب و سنت سے خارج نہیں. اور ظاہر ہے کہ ذات و صفات باری میں اعتقاد تنزیہ و تقدیس و اس بات صفات کمال و نعوت جلال اور محکم کتاب پر عمل اور متشابہات میں ظاہر سے تنزیہ اور تفویض مراد اور تسلیم, یہ سب صفات باری میں طریقہ الحاد کو چھوڑنے سے مرتبط ہے اور اسی کی ایک شکل ہے. اسی لیے جس طرح جمہور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اسماء باری تعالی میں طریقہ توقیف کو چھوڑ کر کسی نام کو دوسرے ہم معنی نام سے بدلنا حرام ہے. مثلا جواد کو سخی سے بدلنا. اسی طرح متشابہات میں سلف و محتاطین کی روش یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مثلا استفاء کے ظاہری معنی سے ہم اللہ کو منزہ جانیں گے اور اس کی حقیقی مراد ہم اللہ کو سونپتے ہیں اور جو اس نے مراد دیا اسے تسلیم کرتے ہیں اور محکمہ متشابہ سب ہمارے رب کی طرف سے آئے. ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اور بے ضرورت تعویل اور بے ضرورت تعویل ہم استفاء میں زبان سے تعویل ظاہر نہیں کرتے. ہاں اس کے ظاہری معنی سے لفظ کو ضرور محبت جانتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اس نے استفاء فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے اور اس سے ہم کوئی لفظ اس کے ہم معنی مشتق نہیں کرتے, لہذا تلاوت پر اکتفا کرتے ہوئے استفاء کہتے ہیں مگر مستفی نہیں کہتے. دیکھو مشاعرہ اور اس کی شرح. یہاں سے ظاہر ہوا کہ ابن تیمیہ وغیرہ جو متشابہات میں اپنی حوث پر چلے اسماء و صفات باری تعالی میں طریقہ الحاد پر لگے اور اہل حق سے جدا ہوئے اور سخت ضلالت و گمراہی پڑے اور ان سے اشد و اخبت بدعقیدگی اور خدا کی جناب میں دریدہ ذہنی کا مظاہرہ ان وہابیوں خصوصاً دیوبندیوں نے کیا. آج کے وہابیوں نے خصوصاً دیوبندیوں نے کیا کہ تنزیہ باری تعالیٰ کو یکسر بالائے طاق رکھا اور معاذ اللہ اس کا جھوٹ بولنا ممکن بتایا. تو اس طرح معاذ اللہ اللہ کا نام کاذب رکھا. ان کلمات سے ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کے حق میں وہ نصیحت جو حدیث میں مذکور ہوئی اور جس کے معنی علماء نے بیان فرمائے یہ اہل سنت پر جماعت کا خاصہ ہے, وہابیہ وغیرہ اس سے محروم ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیر خواہی جو ان پر ایمان اور ان کی تصدیق میں متمثل ہے اہل سنت پر جماعت کا نصیب ہے. کسی بد مذہب کا اس میں کوئی حصہ نہیں. اگرچہ زبان سے دعوی ایمان و اسلام کریں امام عین سن چکے اما نصیحت و رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم فتصدق على الرسالہ والایمان والایمان بجمیع ما جاء به وطاعته في اوامره ونواهيه ونصرته حيا وميتا. یعنی رسول کے لیے نصیحت کے معنی یہ ہے کہ ان کے رسول ہونے میں ان کو سجدا جانے اور وہ جو کچھ بولے کر تشریف لائے ان سب پر ایمان رکھے اور ان کے امر و نہی میں ان کی اطاعت اور ان کی مظہر حال میں ان کی حیات و ظاہری میں اور بعض مثال لازم جانے. اہل سنت بالجماعت کے علاوہ بد مذہب عموماً وہابی دیوبندی وغیرہ خصوصاً کتاب اللہ کی طرح ضرور دین میں تفریق کے مرتکب ہوئے. جس طرح کتاب اللہ میں کچھ مانا کچھ نہ مانا اس کی کچھ تفصیل الدرد مکیہ کے مقدمے میں آئے. اسی طرح بکثرت ضروریات کے منکر ہیں جیسا کہ علماء اہل سنت جماعت کی تصریحات سے ظاہر ہے اور خود ان حضرات کی کتابوں سے روشن ہے. امام عینی رضی اللہ عنہ کے یہ لفظ حافظ سے لکھنے کے قابل ہیں کہ تعتو تعتو فی امامره و نواہی و نصرتو حیا و میتا, جن سے صاف مستفاد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسلمانوں پر ولایت عامہ حاصل ہے, وہ ان کے حاکم ہیں, مسلمانوں پر ان کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے اور ان کی نصر جیسے ان کی حیات ظاہری میں مسلمانوں پر لازم تھی یوں ہی ان کے بعد وصال ان کا استحقاق نصرت و حق تعظیم و تکریم قائم ہے. جو بابا جب پکار رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کی رسالت قیامت تک باقی ہے اور دین ان سے قائم ہے. یہ تو وہ ہے جو ایمان کی آواز ہے اور ایمان والوں کا متوارث عقیدہ ہے
اور دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حال میں کراچی کے ایک مفتی نے ایک فتویٰ جاری کیا، عربی میں ایک فتویٰ جاری کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کو کسی کی حاجت نہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاجت بھی کی بھی حاجت نہیں۔ یہ فتویٰ تونس میں دیوبندیوں نے مشتہر کیا، وہاں کے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں میں بے چینی پھیلی۔ مدینہ شریف میں مجھے کچھ احباب تونس کے ملے، قصہ کوتا بارہ طلب کرنے پر اس فتوے کی نامکمل کاپی ملی۔ میں نے اس کے رد میں ایک رسالہ لکھا جس کا نام سد المشارع علامہ یقول ان الدین یستغنی عن الشارع رکھا، جو سارے گزشتہ مثل میں چھپ چکا۔ آگے امام حمی ائمۃ المسلمین کی نصیحت کے معنی بتاتے ہیں، ناچے فرماتے ہیں وقد یؤول بعلماء الدین ونصیحتهم قبول ما ربوه وتقلیدهم فی الاحکام۔ یعنی ائمۃ المسلمین میں ایک تعبیر یہ ہے کہ اس سے مراد علماء دین ہیں، اور ان کی خیرخواہی یہ ہے کہ آدمی ان کی مرویات کو قبول کرے اور احکام دین میں ان کی تقلید کرے۔ خصوص جانے فرماتے ہیں وَأَمَّا أَيْمَدُ الْإِجْتِحَاد فَبِبَسْتِ عُلُومِهِمْ وَنَشْرِ مَنَاقِبِهِمْ وَتَحْسِينِ ظَنِّ بِهِمْ۔ یعنی ائمہ المسلمین کے معنی میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ ائمہ مسلمین سے مجتہدین مراد ہیں، تو ان کی خیرخواہی یہ ہے کہ ان کے علوم کو پھیلایا جائے اور ان کے فضائل کو مشتہر کیا جائے اور ان کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے۔ یہاں سے ظاہر ہوا کہ یہ حدیث یہاں تک اپنے ایک ایک حرف سے وہابیہ وغیرہ فرق باطلہ کا رد فرما رہی ہے، خصوصاً یہ فقرہ کہ ولی ائمۃ المسلمین صاف بتا رہا ہے کہ مسلمان سب برابر نہیں، کچھ حاکم ہیں کہ اللہ اور رسول کے احکام نافذ کرتے ہیں، کچھ محکوم ہیں کہ ان پر ان ولاۃ و امرا حکام کی اطاعت فرض ہے، اور ان کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت ہے تو ان کے حکم سے ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا، اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں، اور ان کی اطاعت ان کی خیرخواہی ہے، اور ان کی خیرخواہی اللہ رسول کے لیے نصیحت ہے کہ اس سے مقرون ہے اور انہی کے حکم سے ناشی ہے۔ پھر بلاد حکام و عامۃ المسلمین، سب احکام خدا و رسول کے تعلم و تفہم میں علماء دین کے محتاج ہیں۔ حقیقتاً اولی الامر وہی ہیں کہ اللہ و رسول کے احکام انہی سے حاصل ہوتے ہیں، تو غیر عالم پر ان کی تقلید واجب ہے، اور اس مفہوم میں وہ علماء بھی شامل ہیں جو معانی قرآن و سنت کے تفہم میں مستقل نہیں بلکہ ان کے محتاج ہیں، جو قرآن و سنت کے مفاہیم خدا داد لیاقت سے جانتے ہیں، اس لیاقت کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اس پر متعدد آیات بینات و احادیث سرور کائنات شاہد عادل ہیں۔ اور ائمۃ المسلمین کا یہ دوسرا پہلو صاف ان کی تقلید اور ان کے بتائے ہوئے احکام میں ان کی اطاعت سب پر واجب فرما رہا ہے، مگر قرآن و سنت سے خود احکام معلوم کرنے کے دعوے دار اپنے نادان پیروکاروں کو یہ بتاتے ہیں کہ کتاب و سنت کے احکام ائمہ مجتہدین کی تعلیم کے بغیر خود معلوم کیے جا سکتے ہیں، اور اس طرح عالم و جاہل کا فرق مٹاتے اور آیۃ کریمہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تم فرماؤ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو جائیں گے کہ منکر ہوتے ہیں؟ پھر الٹے تقلید کو شرک بتاتے اور مقلدین ائمہ کو مشرک گردانتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ دعویٰ یہ ہے کہ تقلید شرک ہے، کتاب و سنت کے احکام کسی کے بتائے بغیر آدمی کو خود معلوم ہو سکتے ہیں، اپنے عوام کو اپنی تقلید پر جماتے ہیں، اور خود بھی کسی نہ کسی طرح دام تقلید میں پھنسے نظر آتے ہیں، اگرچہ اتباع شرع سے دور اور اہل حق سے محجور ہیں، اور اتباع ہوا ان حضرات کا شعار ہے. یہی وہ اندھی تقلید ہے جو شرعاً مذموم اور اہل باطل کی پہچان ہے. یہاں سے کھلا کے مقلدین ائمہ مجتہدین اس تقلید مذموم سے جو مشرکین کا شعار ہے بحمدہ تعالیٰ بری ہیں. ان کے ہاتھ میں تقلید ائمہ پر دلیل اجمالی ارشاد باری تعالیٰ و ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. غیر مقلدین حقیقتاً اس تقلید میں گرفتار ہیں جو مشرکوں کا شعار ہے. تو اس طرح اور اپنے دادے کی روشنی میں کہ تقلید کو شرک کرتے ہیں خود شرک میں گرفتار ہیں. آگے جو حدیث فرمائے عامتہم یعنی عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی, امام عین نے فرمایا کف الاذی عنہم و اعانتہم علی البر والتقوی, یعنی عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ آدمی عام مسلمانوں کو بیجا طور پر ایجاد آسانی سے باز رہے اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ان کی مدد کرے. یہاں سے معلوم ہوا کہ عام لوگوں کو بلا وجہ شرک و بدعت کا الزام لگانا ان کو ایذا پہنچانا ہے جو ان کی بدخواہی ہے. عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ انہیں اپنی زبانی ایذا سے محفوظ رکھے اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ان کی مدد کرے. اس میں عام مسلمین کا تعامل بھی داخل ہے, شرعاً اس کی رعایت مطلوب ہے اور وہ ضرور حجت ہے. اس پر سرکار ابد قرار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد شاہد عادل ہے, ما رآہ المسلمون حسناً فہو عند اللہ حسن. اور یہ تعامل اجماع مسلمین کے درجے میں ہے. اور اجماع مسلمین اور اجماع مسلمین اور اجماع مسلمین حجت ہے, اس کی مخالفت پر بعید آئی ہے. عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من فارق الجماعۃ قید شبر فقد خلق ربقۃ الاسلام من عنقه, یعنی جو جماعت مسلمین بالشت برابر جدا ہو ہوا اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا. مسلمانوں کے ایسے امور میں میلاد, قیام, فاتحہ وغیرہ جن پر مسلمانوں کا تعامل ہے, مسلمانوں کے ایسے امور میں ان کو بھی جاتی ہے مشرک گرداننا ان کی بدخواہی ہے اور طریقہ مسلمین کو چھوڑنا ہے. یہاں سے ظاہر ہوا کہ اہل سنت پر جماعت ہی ہر معنی پر دین کے لیے نصیحت پر قائم ہیں اور وہی اہل حق ہیں. اب کچھ سہیل ابن ابی صالح کے بارے میں. سہیل ابن ابی صالح کے بارے میں امام عینی نے چند امور ذکر کیے. چنانچہ فرماتے ہیں امام بخاری نے اس حدیث کو یعنی جو سہیل ابن ابی صالح سے مروی ہے تعلیقاً ترجمۃ الباب میں ذکر کیا اور اپنی جامع صحیح میں کسی جگہ اس حدیث کو موصولاً ذکر نہ کیا. امام عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور اعتذار یہ کہا اس حدیث کے مشہور ترین طرق میں سہیل ابن ابی صالح واقع ہیں اور وہ امام بخاری کی شرط پر نہیں ہیں. پھر اس کے متصل یہ فرمایا کہ اسی لیے امام بخاری نے سہیل ابن ابی صالح کی روایات کو اپنی جامع صحیح میں مسندن روایت نہ کیا, مگر مسلم ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ نے ان کی احادیث کو روایت کیا. اور یوں ہی ان سے امام مالک, یحیٰ انصاری, سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ اور حماد ابن سلمہ اور بہت سے محدثین نے ان کی حدیث روایت کی. بیان بالا سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ان ائمہ مذکورین کے نزدیک ثقہ ہیں اور ان کے علاوہ بہت سارے محدثین جن کے نام ذکر نہیں ہوئے بلکہ ان جلیل القدر ائمہ کا ذکر کرنے کے بعد یوں فرمایا گیا اور بہت سے محدثین نے ان کی حدیث روایت کی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی توثیق تقریباً امر اتفاقی ہے. ہر وہ اکثر بیشتر ائمہ کے نزدیک ثقہ ہیں اور ان لوگوں کے نزدیک نہ صرف مقبول بلکہ حجت ہیں. اسی لیے ابن عدی نے ان کے ثقہ ثبت ہونے کی تصریح کی. چنانچہ فرمایا وعندی ثبت اللہ بأس به مقبول الاخبار، یعنی وہ میرے نزدیک ثبت ہیں، ان میں کوئی علت نہیں، ان کی احادیث مقبول ہیں. آگے امام بخاری نے امام بخاری سے نقل کیا هذا البخاري سمعت عليا يعني ابن المديني يقول كان سهيل بن ابي صالح مات له اخ
فيد عليه فنسي كثيرا من الاحاديث.
يعني امام بخاري کہتے ہیں کہ میں نے علی ابن مدینی کو سنا، وہ فرماتے تھے کہ سہیل بن ابی صالح کہ ایک بھائی کی وفات ہو گئی تھی، انہیں اس کا غم ہوا تو بہت ساری احادیث بھول گئے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول امام عین نے ان کی طرف سے معرض اعتراض میں اعتذار میں ذکر کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری نے اس وجہ سے سہیل ابن ابی صالح کو مسلم ذکر نہ کیا، سہیل ابن ابی صالح کی حدیث کو مسلم ذکر نہ کیا. اقول یہ امر ان کی احادیث کی تخریج، ان کی احادیث کی تخریج سے مانے نہیں. آخر اسی بخاری میں بقصد ان رجال سے احادیث تخریج فرمائی گئیں جن میں علت اختلاط تھی، اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ تمام روایات امام بخاری نے ان رجال سے ان کے زمانے اختلاط سے پہلے روایت فرمائی. تو امام بخاری جیسے ناقد کا تمام روایات سہیل ابن ابی صالح کو اس وجہ سے چھوڑ دینا کیا مانا، اور اس قدر ائمہ کا ان سے روایت کرنا، اور دوسری طرف بقصد ائمہ مذکورین اور دیگر محدثین کا ان سے روایت کرنا کیا بتاتا ہے، اور اس کے پیش نظر اس سوئے حفظ کی تہمت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. لہذا اسی لیے عین نے فرمایا وقد اکثر مسلم عنہ فی اخراجہ لہو فی الشواہد مقرونا فی اکثر روایاتہ بحافظ لا یدافع ویسلم بذالک من نسبتہ الی سوء الحفظ. یعنی مسلم نے ان سے بقصد روایات بطور شواہد اخراج کی، اور اکثر روایات میں اس لفظ کے ساتھ تخریج مقرون ہے. حافظ لا یدافع یعنی ایسے حافظ حدیث ہیں جن کو رد نہیں کیا جا سکتا. تو اس تصریح سے وہ سوئے حفظ کی تو نسبت سے سلامت ہیں. مزید برآں زہابی نے بروج مفسر ان کا ثقہ ہونا یوں بیان کیا،
قال احمد الحجلی سہیل ثقہ
وقال ابن عدی هو عندی ثبت لا بأس به له نسخ روا عن ابیہ وعن جماعة عن أبيه وهذا يدل على ثقته كونه ميد ما سمع من أبيه وما سمع من أصحاب أبيه عن أبيه. يعني أحمد عجلي نے کہا سہیل ثقہ ہیں، نعدی نے کہا وہ میرے نزدیک ثقہ ہیں، ان میں کوئی علت نہیں، ان کے روایات کے کچھ نسخے ہیں جن میں انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی اور ایک جماعت محدثین سے روایت کی جو ان کے باپ سے روایت کرتی ہے، اور یہ بات دراز کرتی ہے اس بات پر کہ وہ ثقہ ہیں کہ انہوں نے وہ احادیث الگ یاد رکھی جو اپنے باپ سے سنی تھی، اور جو احادیث اپنے باپ کے اصحاب سے سنی جن کو وہ اصحاب ان کے باپ ابو صالح سے روایت کرتے ہیں ان کو جدا رکھا. نیز بروایت عباس احیاء ابن معین سے ان کے بارے میں نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا لیس بالقوی فی الحدیث، اور نیز یہ فرمایا حدیث لیس بالحجہ یعنی ان کی حدیث حجت نہیں ہے، اور دوسری جواب فرمایا کہ وہ ثقہ ہیں، اور ان کے دونوں بھائی عباس اور صالح
نیز میزان میں ہے. وقال احمد هو اثبت من محمد بن عمر ما اصلح حدیثه, وہ محمد بن عمر سے حدیث میں زیادہ ثابت ہیں, ان کی حدیث کس قدر صالح ہے. وقال ابو حاتم یکتب حدیثه ولا یحتج به, ابو حاتم نے کہا ان کی حدیث لکھی جائے گی, ہر تنہا وہ قابل حجت نہیں. نیز میدان میں ہے قلت قد ربع عنہ شعبہ و مالک کان اعتل بعلت فنسی بعد حدیثه. وقال ابن عیینہ کنا نعود سہیلا سبتا فی الحدیث, یعنی ان سے شعبہ و مالک نے حدیث روایت کی اور ان کو کچھ بیماری ہو گئی تھی تو اپنے کچھ حدیثیں بھول گئے تھے, اور ابن عیینہ نے کہا ہم سہیل کو حدیث میں ثابت شمار کرتے تھے. مذکورہ بالا اخبار سے چند باتیں ظاہر ہوئیں, بقصد ائمہ محدثین نے ان سے روایت کی, یہ ذریعہ توثیق اور ان کے ثبت حجت ہونے کا شاہد جازل ہے. اور یحییٰ ابن معین سے ان کے بارے میں اقوال مستریب ہیں, ابھی انہوں نے فرمایا لیس بالقوی, قوی لیس بالحجہ فرمایا, اور دوسرے مقام پر ان کو ثقہ فرمایا. اور اسی میزان میں یحییٰ ابن معین سے تین مختلف باتیں نقل کی, پہلی یہ کہ لم یزل اصحاب الحدیث یتقون حدیثہ, یعنی اصحاب حدیث ان کی حدیث سے بچتے رہے. دوسری یہ کہ قال مرضا ضعیف, یعنی ایک بلا فرمایا کہ وہ ضعیف ہیں. تیسری یہ کہ فرمایا کہ لیس بذاکا, یہ کلمہ لیس بالقوی کے مرادف ہے, اور لیس بالقوی جب بولتے ہیں تو راوی کو مطلقا ضعیف بتانا مقصود نہیں ہوتا, بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ثقہ ثبت سے تھوڑا کم ہے. موجم و اصطلاحات الاحادیث میں لیس بالقوی کے تحت ہے قال الذهبی قد قیل فی جماعات لیس بالقوی وحتج به, وهذا النسائی قد قال فی عدت, وهذا النسائی قد قال فی عدت لیس بالقوی ويخبرهم في كتابه قال قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد, يعني ذهبي نے کیا ذهبي نے کہا بہت لوگوں کے بارے میں ليس بالقوي کہا گیا وقت جبی, حالانکہ ان کی حدیث کو حجت شمار کیا گیا. اور یہ نسائی ہیں جنہوں نے لوگوں کے بارے میں لیس بالقوی فرمایا, اور اس کے باوجود ان کی حدیث کو اپنی کتاب میں تخریج فرماتے ہیں. اور نسائی نے فرمایا ہمارا قول کسی کے بارے میں لیس بالقوی یہ جرح مفسد کے قبیل سے نہیں ہے. یحییٰ ابن معین کے ان اقوال میں اضطراب کا تقاضا یہ ہے کہ سہیل ابن ابی صالح کے بارے میں ان کا وہ قول جو مخالف افسر ہے مقبول نہ ہو, اور جو قول افسر کے ساتھ ایک وجہ موافقت رکھتا ہے وہ قبول ہو. لہذا ان کے قول لیس بالقوی کا فی الجملہ مفاد یہ ہے کہ ان کی حدیث صالح اعتبار و لائق استشهاد ہے, جیسا کہ ابو حاتم وغیرہ کے اقوال مذکورہ سے استفاد ہوتا ہے. فی الجملہ امام بخاری کے لیے ان کی حدیث کو موصولاً روایت نہ کرنے کے سلسلے میں بظاہر یہی عذر معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی شرط پر نہیں, اس لیے امام بخاری نے ان کی حدیث کو اپنی جامع صحیح میں مستدن ذکر نہ کیا, اور امام بخاری سے عینی نے جو نقل کیا وہ عذر مانع تخریج نہیں جیسا کہ گزرا. اسی لیے میزان میں اس بحث کے آخر میں فرمایا قال السلمی سعد الدارقطنی لما ترک البخاری سہیلا فی الصحیح فقال لا اعرف له فیہ عذرا فقد كان النسائي اذا تحدث بحديث سهيل قال سهيل والله خير من أبي اليمان ويحيى بن بكير وغيرهما، وكتاب البخاري من هؤلاء ملآن، وخرج لفلاح ابن سليمان ولا أعرف له وجها. يعني سليمان نے کہا، میں نے دارا قطنی سے پوچھا، امام بخاری نے سہیل کی حدیث کو اپنے جامع صحیح میں کیوں روایت نہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس معاملے میں امام بخاری کے لیے کوئی عذر نہیں جانتا، صحیح اس لیے کہ نسائی جب سہیل کی حدیث کا ذکر کرتے تو فرماتے ہیں سہیل خدا کی قسم ابو الیمان ویحیٰ ابن بکیر وغیرہما سے بہتر ہے، ہماری کتاب ان لوگوں سے بھری پڑی ہے اور انہوں نے فلاح ابن سلیمان کی حدیث تخلیق کی اور میں اس کے لیے کوئی وجہ نہیں جانتا. یہاں سے ظاہر ہوا کہ امام نسائی کے نزدیک یہ عذر بھی نہیں بنتا کہ سہیل امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے، اور خود امام بخاری نے متعدد جگہ اپنی شرط کی رعایت نہ فرمائی جیسا کہ نسائی کے بیان سے ظاہر ہے. نیز ہم نے گزشتہ بعض دروس میں اس پر تنبیہ کی، اور اس کی مثال اذا التقى المسلمان بسيفيهما میں اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار کے بیان میں گزری. پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز سے کہ ان کی حدیث کو تاریخا ذکر کیا اور اس پر باب باندھا. یہ بات خود ظاہر ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ اب کسی راوی کا ذکر نہ کریں اور اس کی حدیث موصولا تخریج نہ فرمائیں تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ راوی باغی ہے، بلکہ وہ ایسا کبھی کسی علت کی بنا پر کرتے ہیں جو اس سے عدم روایت پر باعث ہوتی ہے. لہذا آئندہ نے فرمایا لم یکن له لانه عنده واحد بل ليفهم انه اطلع عليه ان في علة منعته من اسناده ولو من ذلك في كتابه كثير يقف عليه من له تمييز والله تعالى اعلم. امام بخاری نے سہیل کا ذکر اس لیے نہیں چھوڑا کہ وہ ان کے نزدیک واہی ہیں، بلکہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ وہ ایسی علت پر مطلع ہوئے جو ان سے حدیث کو موصولا لانے سے مانے ہوئی، اور ان کو یہ عادت ان کی کتاب میں بہت ہے، صاحب تمیز اس کو جانتا ہے. نیز امام عینی نے فرمایا لیکن لما لم یکن عند البخاری من شرطه لم یأتی فیہ بصیغۃ الجزم ولا فی معرض الاستدلال بل ادخله فی التبویب فقال باب قول نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضا. یعنی لیکن چونکہ حدیث ان کے شرط پر نہیں تھی لہذا اس کے لیے جزم کا صیغہ نہ لائے اور نہیں اس کو معرض استدلال میں رکھا، بلکہ اس کو تجوید الباب میں داخل کیا. تو یوں فرمایا باب قول نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضا. اقول یہ جو عین نے فرمایا اس میں صاف تعمل ہے، اور باب قول نبی کا صیغہ جزم سے نہ ہونا محل منع میں ہے، اور یہ دعویٰ باب قول نبی
انا اعلمکم باللہ الاخری اور باب الایمان و قول النبی بنی الاسلام علی خمس الاخری سے ماخوذ ہے. اسی طرح یہ کہ اسے معرض استدلال میں ذکر نہ فرمایا محل تعمل ہے.
اسی طرح یہ کہ اسے معرض استدلال میں ذکر نہ فرمایا محل تعمل ہے. نیز اس عبارت کا مفہوم یہ بھی ہے، اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ امام بخاری اسی پر جزم فرماتے ہیں جو ان کی شرط پر ہو، حالانکہ بقصد احادیث موصولہ وہ مذکور ہوتی ہیں جو شرط بخاری پر نہیں ہوتی ہیں، کہ بقصد تعلیقات صحیح بخاری میں بصیغہ جزم مذکور ہوئیں اور بقصد احادیث موصولہ وہ اسی بخاری میں وہ مذکور ہوتی ہیں جو شرط بخاری پر نہیں ہوتی ہیں.